أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا. أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم، وكان الله غفورا رحيما. صدق الله العلي العظيم.
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے. بے شک جو لوگ اللہ اور رسول کا انکار کرتے ہیں اور خدا اور رسول کے درمیان تفرقہ پیدا کرنا چاہتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہم بعض پر ایمان لائیں گے اور بعض کا انکار کریں گے اور چاہتے ہیں کہ ایمان و کفر کے درمیان سے کوئی نیا راستہ نکال لیں، تو در حقیقت یہی لوگ کافر ہیں، اور ہم نے کافروں کے لیے بڑا رسوا کن عذاب مہیا کر رکھا ہے. اور جو لوگ اللہ اور رسول پر ایمان لے آئے اور رسولوں کے درمیان تفرقہ نہیں پیدا کیا، خدا عنقریب انہیں ان کا اجر عطا کرے گا، اور وہ بہت زیادہ بخشنے والا اور مہربانی کرنے والا ہے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. ریڈیو تہران کی آج کی نشریات کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین اختر کا سلام قبول کیجیے. سامعین، ابھی آپ قرآن مجید کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سماعت فرما رہے تھے. سورہ نساء کی آیات 150 تا 152 کی تلاوت کر رہے تھے قاری جناب علی اربابی. سامعین، ہماری یہ نشریات میڈیم وے میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر اور شارٹ وے میں 49 میٹر بینڈ مطابق 6175 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں. انٹرنیٹ پہ ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir. سامعین، ہماری نشریات میں شامل پروگراموں کی تفصیل نوٹ فرما لیں. ہماری رات کی نشریات میں آپ عالمی خبریں سماعت فرمائیں گے. صبح کی نشریات میں نیوز ڈیسک پیش کیا جائے گا. پھر آپ سماعت فرمائیں گے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. نعت کے بعد پروگرام کلام نور پیش کیا جائے گا. اس کے بعد آپ سماعت فرمائیں گے پروگرام صبح امید, اور آخر میں آج کی مخصوص دعا اور اس کا ترجمہ پیش کیا جائے گا. پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, مومن کا مشغلہ راتوں کو عبادت کرنا ہے اور اس کی عزت لوگوں سے بے نیازی ہے. تو سامعین لیجیے اب سماعت فرمائیے ریڈیو تہران سے پروگرام نیوز ڈیسک.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, پروگرام نیوز ڈیسک کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان عظیم سبزاری. آج کے پروگرام کا بھی زیادہ تر حصہ فلسطینی تحریک حماس اور غاصب صہیونی حکومت کے درمیان جنگ کے حوالے سے مختص رہے گا. ہم غزہ کی صورتحال کے حوالے سے تازہ ترین رپورٹوں کا بھی جائزہ لیں گے. میرے ساتھ اسٹوڈیو موجود ہیں اسفر کاظمی. اسفر, پروگرام میں خوش آمدید.
جی بہت بہت شکریہ آپ کا, اور میں بھی اپنے ناظرین کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں اور انشاءاللہ پروگرام کے آخر تک آپ کے ساتھ رہیں گے.
خبروں کے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں عباس نقوی. عباس, پروگرام میں خوش آمدید.
جی بہت شکریہ, تمام تر ناظرین کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں.
پروگرام کو آگے لے کر چلتے ہیں, لیکن پہلے ہیڈ لائنز. طوفان الاقصی فوجی آپریشن کا پانچواں دن, فلسطینیوں اور غاصب صہیونیوں کے درمیان لڑائی جاری. فوجی اور انٹیلیجنس شکست سے بوکھلائی صہیونی ریاست, عام شہریوں کے قتل عام پر اتر آئی. فاسفورس بموں کا استعمال. اسرائیل کی بربریت کے جواب میں فلسطینی جوانوں کے جوابی حملے. اسکلان اور بنگورین ایئرپورٹ پر راکٹوں سے حملہ, پروازیں معطل. جی ناظرین, ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کی, جیسا کہ آپ کے علم میں آیا کہ آج طوفان الاقصی فوجی آپریشن کا پانچواں دن ہے اور مقبوضہ فلسطین کے مختلف علاقوں میں لڑائی بدستور جاری ہے. فلسطینی جوان مختلف علاقوں پہ جو پینیٹریٹ انہوں نے کیا تھا غاصب صہیونی حکومت کے زیر قبضہ علاقوں پر, وہاں پر بدستور موجود ہیں اور ان علاقوں میں صہیونی فوج کے ساتھ ان کی جھڑپیں جاری ہیں. اس حوالے سے غاصب صہیونی حکومت چونکہ اس میدان میں فلسطینیوں کے ہاتھوں انٹیلیجنس اور عسکری میدان میں انتہائی ذلت اور رسوائی کا اس کو سامنا کرنا پڑا ہے, لہٰذا وہ اپنی اس بوکھلاہٹ کے عالم میں اور اس رسوائی اور پسپائی کی پردہ پوشی کے لیے اور یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ وہ اپر ہینڈ ہے, اب وحشیانہ طریقے سے رہائشی علاقوں پر بربریت اور جارحیت پر اتر آئی ہے, اور اندھا دن غزہ کے رہائشی علاقوں پر بمباری کی جا رہی ہے جن میں مساجد, اسکول اور رہائشی مکانات سبھی شامل ہیں. اس کے نتیجے میں متعدد مکانات اور رہائشی عمارتیں زمیں بوس ہو گئی ہیں, اور فلسطینیوں کی تعداد, مرنے والوں کی اور شہداء کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے, زخمیوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے. فلسطین کی وزارت صحت کا یہ کہنا ہے کہ تقریباً 1000 سے زائد فلسطینی, جن میں کم سن بچے اور عورتیں بڑی تعداد میں شامل ہیں, وہ شہید ہو چکے ہیں. اسی پر جو ہے وہ اکتفا نہیں ہے, غاصب صہیونی حکومت کی بربریت یہیں پر ختم نہیں ہو رہی, بلکہ اب اطلاعات یہ بھی آ رہی ہیں کہ صہیونی جنگی طیاروں نے غزہ کے مختلف علاقوں پر فاسفورس بموں کا استعمال کیا ہے. فاسفورس بم کے جن کا استعمال عالمی قوانین اور ضابطوں کے تحت ممنوع ہے, اور اس کے نتیجے میں بڑے پیمانے پر ہلاکتوں اور ہلاکتوں کے ساتھ ساتھ زندہ رہ جانے والوں کے لیے یقیناً جو عارضے لاحق ہوں گے, جو بیماریاں لاحق ہوں گی, وہ اپنی جگہ پر جو ہے وہ یقیناً آزار دہندہ ہوں گی. ایسی صورت حال میں کہ جب غاصب صہیونی حکومت ہر طرح کی بربریت اور جارحیت کا مظاہرہ کر رہی ہے اور وحشی پن پر تلی ہوئی ہے, امریکہ، برطانیہ، فرانس اور جرمنی جیسے ممالک کہ جو دنیا بھر میں انسانی حقوق اور انسانیت کا راگ الاپتے ہیں، ایک بار پھر اس درندہ صفت اور وحشی حکومت کی پشت پر کھڑے دکھائی دے رہے ہیں، اور اطلاعات یہاں تک ہیں کہ اب امریکہ کی جانب سے اسلحے کی ایک بڑی کھیپ اسرائیل پہنچا دی گئی ہے، اور دوسری جانب غزہ کے مکینوں کے لیے انسانی امداد پہنچانے پر پابندی عائد کی جا رہی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ یہ امداد وہاں نہیں پہنچنا چاہیے۔ اس صورتحال میں یقیناً دنیا بھر کے جو باضمیر انسان ہیں اور جو ممالک ہیں آزاد، ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کے خلاف آواز اٹھائیں اور غاصب صہیونی حکومت کے ساتھ ساتھ اس کے سرپرستوں کو لگام دینے کی کوشش کریں کہ جو مسلسل غزہ کے عام لوگوں کے خلاف جارحیت، جنگی جرائم اور وحشی پن کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ دوسری جانب اطلاعات ہیں کہ فلسطینی جوانوں نے غاصب صہیونی حکومت کی وحشیانہ بربریت اور جارحیت کے جواب میں متعدد کارروائیاں انجام دی ہیں، اور اطلاعات یہ ہیں کہ لبنان اور فلسطین کی جو سرحد ہے وہاں پر بھی جو ہے وہ فائرنگ کا تبادلہ ہوا ہے، اس کے علاوہ شام اور اسرائیل کی جو سرحد ہے مقبوضہ فلسطین کی وہاں پر بھی جو ہے وہ فائرنگ کے تبادلے کی اطلاعات مل رہی ہیں۔ اس کے علاوہ فلسطینی جوانوں نے بن گورین ایئرپورٹ اور اسکلان کے اوپر جو ہے راکٹ برسائے ہیں، جس کے نتیجے میں اطلاعات یہ ہیں کہ وہاں پر پروازیں جو ہیں وہ معطل ہو گئی ہیں۔ بن گورین ایئرپورٹ پر پہلے ہی وہاں سے اسرائیل سے بھاگنے والوں کا جو ایک تانتا بندھا ہوا ہے وہ وہاں دکھائی دے رہا ہے، اس کے باوجود وہاں سے جو ہے وہ پروازوں پہ جو ہے خلل پڑا ہے، اور فلسطینی مجاہدین نے واضح کر دیا ہے کہ جب تک ان کے اس آپریشن کے مقاصد پورے نہیں ہو جاتے اس وقت تک یہ آپریشن جاری رہے گا۔ ادھر اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں ہندوستان سے سینئر تجزیہ نگار جناب ڈاکٹر شکیل شمسی صاحب۔ شکیل صاحب السلام علیکم، پروگرام میں خوش آمدید۔
وعلیکم السلام، جی فرمائیے۔
ڈاکٹر شکیل شمسی صاحب، آپ کی مشرق وسطی کے حالات پر گہری نظر ہے، خاص طور سے اسرائیل فلسطین کانفلکٹ کے حوالے سے آپ کی جو مختلف آرٹیکلز بھی آپ کے سامنے آتے رہے ہیں، میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا یہ جو کرنٹ سینیریو ہے یہ کس طرف جاتا دکھائی دے رہا ہے، اور وہ کیا عوامل ہیں کہ جنہوں نے فلسطینی جوانوں کو اس کارروائی اور اس آپریشن پر مجبور کیا ہے؟
اس کے 70 سال کے مظالم جو پیچھے ہیں وہی ہیں، اس کے محرک کے مظلوموں پر جتنا ظلم ہوتا رہا اور دنیا اس پر خاموش تماشائی بنی بیٹھی رہی ہمیشہ، جتنے معاہدے کیے چاہے وہ کیمپ ڈیوڈ میں ہو، چاہے اسلو میں ہو، چاہے جہاں بھی کیا ہو، اس کو پیروں تلے پامال کرنے والا اسرائیل، ہر دوسرے دن جنین کے کیمپ پر حملہ کرنے والا اسرائیل، مغربی کنارے پر لوگوں پر ظلم توڑنے والا اسرائیل، مسجد اقصی کی بحرمتی کرنے والا اسرائیل، ہر کام کر رہا، اس کے لیے کوئی نہ اسلامی قانون تھا، نہ کوئی انٹرنیشنل قانون ہے، نہ کوئی یہودی قانون ہے، کچھ نہیں، جو جی چاہے وہ کرے۔ تو اس کا ہی ایک ریئیکشن تھا جو اتنے دنوں سے ہونا ضروری تھا، چاہے لازمی تھا وہ ہونا
جی،
اور جس کو افسوس کی بات یہ ہے کہ دنیا کا میڈیا اس کو ٹیررزم کہہ رہا ہے، جبکہ جب دو فریقوں میں لڑائی ہوتی ہے تو وہ ٹیررزم نہیں ہوتا، لڑائی ہی ہوتی ہے۔ اور اسرائیل میں تو کوئی آدمی بھی جو یہ کہہ نہیں سکتا کہ کوئی شہری جو مر رہا ہے وہ بے گناہ شہری، کیونکہ ہر شہری 18 سال کے اوپر کا جو ہے وہ فوجی ٹریننگ لیے ہوئے ہے اور باقاعدہ فوجی مہارت حاصل ہے اس کو، تو ان کے یہاں تو کوئی یہ نہیں، حماس کے ساتھ یا فلسطینیوں کے ساتھ تو یہ ہے کہ ان کے یہاں کوئی ٹریننگ دینے کا سہارا نہیں ہے یا کچھ نہیں ہے، لیکن اسرائیل میں تو مینڈیٹری ہے۔ تو اس کو شہریوں پر حملہ کہنا ہے، وہاں عورت مرد ہر ایک نے 18 سال کے اوپر جو ہے وہ فزیکلی جتنے بھی ایبل لوگ ہیں وہ لوگ ٹریننگ لیتے ہیں، تو اس کو ایک دوسرا رنگ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور امریکہ اور جو پورا جو میڈیا ہے، یورپی میڈیا ہے، وہ اسرائیل کے مظالم کو چھپانے کے لیے حماس کو ظالم قرار دینے پر طلوع آمادہ ہے۔
یہ جو ڈبل اسٹینڈرڈ ہے امریکہ اور برطانیہ اور اسی طرح کی دوسری طاقتوں اور خاص طور سے ان کے میڈیا کا، اس کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ یہ کب تک جو ہے اس منافقانہ رویہ ان کا چلتا رہے گا؟
دیکھیے، ہمیشہ سے ان کا میڈیا جو ہے وہ ذہن سازی کا کام کرتا ہے، جھوٹے طریقوں سے، جھوٹی چیزیں پیش کر کے، جھوٹے طریقے، پہلے خبریں ہوا کرتی تھی، اخباروں کے آرٹیکل ہوا کر رہے تھے، اب میڈیا مل گیا ہے، آپ تصویریں بھی دکھا سکتے ہیں، اور اس میں بھی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے سے اور مختلف ذرائع کے ذریعے سے اس میں بھر دینا, لوگوں کے ذہنوں کو بھرنے کے لیے کام کرنا, اور پورا خالی بچن میڈیا نہیں, اب تو ہمارے ہندوستان کا بھی ایک پورا میڈیا جو ہے, جو انٹی مسلم میڈیا ہے, وہ پورا لگ گیا اس میں ان کاموں کے اوپر, اور اتنی زیادہ نفرتیں پھیلا رہے ہیں وہ لوگ جو جن کے ذہن ہندو مسلم منافقت سے لبریز ہیں, وہ ایک پورا فضا کو مقدر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور یہ بتا رہے ہیں کہ اسرائیل جو ہے بہت مظلوم ملک ہے, یا جو کچھ وہاں پر ہو رہا ہے وہ صرف فلسطینیوں کے مظالم کی وجہ سے ہو رہا ہے. تو اس طریقے کا ایک پورا, جہاں تک اے پی رائٹر, بی بی سی, سی این این سب کا ہے, تو ہمیشہ سے ان کا ساتھ دیتے رہے, کبھی انہوں نے مسلمانوں کی ایک تعریفی خبر نہیں لگائی. پچھلے 43 سال سے ایران کے خلاف کوئی نہ کوئی یہ خبر چلانا ان کا فرض ہوتا ہے, تو جھوٹی خبر, فیک نیوز چلانا, یہ ان کا بہت پرانا کام ہے. جبکہ ساری دنیا یہ جانتی ہے کہ ہسٹری اٹھا کر دیکھیے کہ اسرائیل کا جو قیام ہوا ہے وہ ٹیررزم کی بنیاد پر ہوا. پہلی مرتبہ ٹیررزم اگر کسی نے اختیار کیا تو وہاں کی تنظیموں نے کیا ہے. کیا مینخم بیگن کے اوپر انعام نہیں تھا اس کے سر کے اوپر برٹش عہد میں؟ کیا یروشلم ہوٹل میں بم دھماکہ نہیں کیا تھا ان لوگوں نے؟ کیا بسوں سے اتار کر پیسنجرز کو نہیں مارا جاتا؟ تو ایک پورا ملک جس کا قیام جو ہے وہ دہشت گردی کی بنیاد پر ہوا, اور دہشت میں اصلاح کر کے فلسطینیوں کو بھگا بھگا کے گاؤں اور شہروں سے خالی کرا کے ہوا, وہ آج دہشت گردی کی دہائی دے رہا ہے. یہ تو سب سے بڑا المیہ ہے.
بہت شکریہ جناب شکیل شمسی صاحب آپ کا اس گفتگو کے لیے. ٹیلی فون لائن پر ہمارا ساتھ دے رہے تھے ہندوستان سے سینئر تجزیہ نگار ڈاکٹر شکیل شمسی. چلتے ہیں اگلی خبر کی طرف. اچھا, یہاں پر میں ذکر کرتا چلوں کہ اب امریکی صدر جو بائیڈن نے اس بات کا اعلان کیا ہے کہ صاحب 14 امریکی بھی جو ہیں وہ اسرائیل پر امریکی حملے میں, معاف کیجیے گا, اسرائیل پر حماس کے حملے میں مارے گئے ہیں. اس بیان کے کئی رخ ہو سکتے ہیں. بہرحال اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ امریکی اور جو ہیں ان کے وہ کیا رخ اختیار کرتے ہیں, کیا آیا وہ اس کو ایک بہانے کے طور پر استعمال کرنا چاہتے ہیں غزہ کے خلاف آپریشن میں اسرائیل کی حمایت کا. ظاہر کہ ظاہر تو یہی ہو رہا ہے اس سے بارہ, لیکن یہ کہ ان کو اس کے کانسیکوینسز جو ہیں اس پر بھی جو ہے سوچ لینا چاہیے, اس لیے کہ مسلم امہ اور عام مسلم جو ہے پوری دنیا کے وہ اس وقت فلسطینیوں کے پشت پر کھڑے ہیں. اگرچہ شاید حکومتیں بعض جو ہیں وہ خیانت کر رہی ہوں, لیکن جو مسلم عوام ہیں وہ کسی بھی ملک کے ہوں, اور حتیٰ کہ آزاد منش انسان, جیسا کہ ڈاکٹر شکیل شمسی نے اپنی گفتگو میں کہا کہ ہندوستان میں باوجود اس کے کہ جو پروپیگنڈا مشینری ہے, جو میڈیا ہے بائس, وہ مسلسل جو ہے وہ اسرائیل کو مظلوم دکھانے کی کوشش کر رہا ہے اور فلسطینیوں کو اس میں جو ہے کنڈیم کرنے کی کوشش کر رہا ہے, لیکن اس کے باوجود عام جنتا ہے وہاں کی, ہندوستان کی, چاہے اس کا تعلق کسی بھی مذہب سے اور مسلک سے ہو, وہ اس بات کو اچھی طرح جانتی ہے کہ یہ پروپیگنڈا جو ہے وہ کس لیے کیا جا رہا ہے, اور ساتھ ہی یہ کہ وہ مظلوم کو اچھی طرح جانتے ہیں کہ فلسطینی ہی اس دنیا میں اس وقت مظلوم واقع ہوئے ہیں, اور پچھلے 75 برس سے وہ اسرائیل کے ظلم کا شکار ہیں جس کی وجہ سے وہ مجبور ہو گئے ہیں ایسے آپریشن کرنے پر.
جیسے امریکہ کی بات آپ نے کی کہ بہانے کی تلاش میں ہے, تو واقعاً وہ بہانے کی تلاش میں ہوتا ہے کہ جب اس کو کسی اپنی ناجائز کاروائی کرنی ہوتی ہے. عراق کی مثال ہمارے سامنے موجود ہے, افغانستان کی مثال ہمارے سامنے موجود ہے, اور اب اگر وہ چاہتا ہے کہ فلسطین کے اندر اسرائیل کی نام نہاد حمایت کے بہانے وہ اس علاقے میں جنگ میں داخل ہو, تو ظاہر ہے کوئی نہ کوئی بہانے کی تلاش میں ہے. جیسے کہ آپ نے کہا کہ اب دیکھیں کہ وہ ان ہلاکتوں کو کس طرح سے استعمال کرنے کی کوشش کر سکتا ہے.
بہرحال چلتے ہیں اب ذرا رد عمل کی طرف چلے جاتے ہیں. بعض رد عمل اچھے آئے ہیں, بعض میں جو ہیں ہمیں جو ہے کمنٹس کرنا پڑیں گے. اسرائیل فلسطین تنازع ظالم اور مظلوم کی جنگ ہے, ایسا کہنا جو ہے پاکستان کے نگراں وزیر اعظم کا ہے. یہ بات تو ان کی بالکل درست ہے کہ اسرائیل فلسطین تنازع جو ہے وہ جو ہے مظلوم اور ظالم کے درمیان جنگ ہے, اور انہوں نے کہا کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ فلسطینی فریق جو ہے مظلوم ہے اور یہ ظالم و مظلوم کی جنگ ہے. لیکن یہ آگے جا کے جو ان کا ایک لاحقہ تھا وہ مجھے کچھ اچھا نہیں لگا. انہوں نے کہا کہ یہ اسرائیل اور فلسطین سے زیادہ ان دو قوموں کی جنگ ہے جو ایک ہی کیفیت سے دو جا رہے ہیں. یعنی انہوں نے ظالم اور مظلوم کو پھر آ کر ایک دوسرے میں گڑمٹ کر دیا. میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پر ان سے تھوڑی سی غلطی ہو گئی ہے, چوک ہو گئی ہے, اور ان کو اس طرح کا بیان نہیں دینا چاہیے تھا, اس لیے کہ ہم یہودیوں کو صہیونیوں سے الگ کر کے دیکھتے ہیں, اور اسرائیل جو ہے وہ یہودیوں کا نہیں بلکہ صہیونیوں کا ایک غاصبانہ قبضہ اس زمین پر ہے, لہٰذا وہ تو قوم ہی نہیں ہے, اور لہٰذا ان کا یہ کہنا بہرحال ہماری سمجھ سے باہر ہے. پاکستان کے عوام کی جو مرضی و منشا ہے, ہم جہاں تک ہمارے علم ہے, یہ اس کے منافی ہے. میرا خیال ہے کہ اس پر ان کو جو ہے وہ
بیان دینا چاہیے اور اس کی ان کو جو ہے وہ وضاحت
کرنی چاہیے.
ایک اور جو ہے مسئلہ فلسطین کے حوالے سے صدر ولادیمیر پوتین کا بیان سامنے آیا اور انہوں نے کہا کہ مسئلہ فلسطین در قلب ہر مسلمان کے دل کے اندر موجود ہے, اور یہ انہوں نے جو ہے واقعی اس بات کو بالکل صحیح درک کیا کہ مسئلہ فلسطین ہو یا مسجد الاقصی کا معاملہ ہو, یہ ہر مسلمان کے دل کے اندر موجود ہے اور اس کو جو ہے اس سے نہیں نکالا جا سکتا. اور انہوں نے اس بات پر تاکید کی ہے کہ ہم آزاد فلسطینی ریاست کے قیام کے حوالے سے جو ہے وہ مصمم ہے اس حوالے سے, اور ہم اس پر تاکید کرتے ہیں. اس کے علاوہ اس حوالے سے رجب طیب اردوغان صاحب کا ایک بیان سامنے آیا ہے, اور انہوں نے بھی وہی پہلا جملہ ان کا درست ہے لیکن دوسرے جملے پہ انہوں نے پھر جا کر جو ہے وہ
کاکڑ والا,
انہوں نے کہا کہ اسرائیل جو ہے وہ ہاں کاکڑ والا انہوں نے لفظ استعمال کیا, اسرائیل جو ہے وہ قتل عام کا مرتکب ہو رہا ہے, جرائم کا مرتکب ہو رہا ہے فلسطین کے ساتھ. لیکن ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ جی صاحب امریکہ کو جو ہے وہ عادلانہ فیصلے کرنے چاہیے. آپ رجب طیب اردوغان صاحب ایک عالمی سیاست کے کھلاڑی ہیں, آپ کو تو اچھی طرح معلوم ہے امریکہ نے کب کون سا عادلانہ فیصلہ کیا ہے کہ جو اس سے اب آپ توقع کر سکتے ہیں کہ عادلانہ فیصلہ کیا جائے. ہونا تو یہ چاہیے کہ آپ ہوں یا دوسرے ممالک ہوں, وہ مل کر متحدہ موقف امریکہ اور اسرائیل کے خلاف اختیار کریں اور اس کو مجبور کریں کہ وہ منصفانہ فیصلہ کرے, نہیں کہ صرف بیان دینے سے آپ کا ہو جائے گا. اور آپ نے تو خود اسرائیل کے ساتھ تعلقات قائم کر رکھے ہیں,
آپ کو عادلانہ موقف اختیار
کرنا چاہیے. ہمارے پاس اب وقت نہیں ہے, میرا خیال ہے کہ ہم پروگرام کو یہیں پر ختم کرتے ہیں. آپ نے ہمارا آج کا پروگرام ملاحظہ کیا, ہم آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہے. ہمیں اجازت دیجیے, خدا حافظ.
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. سامعین لیجیے اب سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
او کرم شاہ عرب یا نبی امی لقب یا نبی قب ہو کرم شاہ عرب یا نبی امی لقب یا نبی امی لقب ایک میں ہی تو نہیں طالب سب یا نبی امی لقب او کرم شاہ عرب یا نبی امی لقب یا نبی امی لقب سب نے پا جاؤں گا کب یا نبی امی لقب یا نبی امی لقب یا نبی امی لقب یا نبی امی لقب سنگ سے
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. تو لیجیے اب سماعت فرمائیے پروگرام کلام نور.
وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ.
اور ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے, تو کیا کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہے؟
کلام نور.
عزیز سامعین, پروگرام کلام نور کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین اختر اور طٰہٰ شمیم کا سلام قبول کیجیے. امید ہے کہ ہمارا یہ پروگرام بھی آپ کی معلومات میں اضافے کا باعث بنے گا.
قرآن وہ کتاب ہے جو درس انقلاب ہے, ہماری دستگاہ ہے سیدھا راستہ کربلا کربلا. قرآن وہ کتاب ہے جو درس انقلاب ہے, ہماری دستگاہ ہے سیدھا راستہ کربلا کربلا. قرآن وہ کتاب ہے
بیش میں رب جہاں بسم اللہ سبحان اللہ یہ قرآن اللہ اللہ. ام الکتاب ہے یہ ماشاء اللہ, ایک ایک سورہ ہے یونیورسل لا.
قرآن وہ کتاب ہے جو درس انقلاب ہے, ہماری دستگاہ ہے سیدھا راستہ کربلا کربلا. قرآن وہ کتاب ہے.
حمد و شکر پروردگار اور مدحت و ثناء احمد مختار کے ساتھ سلسلہ وار تفسیر کلام نور میں آئیے روح پرور گفتگو کا آغاز سورہ قمر کی 23-26 تک کی آیتوں کی تلاوت سے اپنے قلب کو نور قرآن سے منور کرتے ہیں. ارشاد قدرت ہوتا ہے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. كذبت ثمود بالنذر فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسعر. ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر. سيعلمون غدا من الكذاب الأشر.
اور سمود نے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا اور کہہ دیا کہ کیا ہم اپنے ہی میں سے ایک شخص کا اتباع کر لیں, اس طرح تو ہم گمراہی اور دینوارنگی کا شکار ہو جائیں گے. کیا ہم سب کے درمیان ذکر صرف اسی پر نازل ہوا ہے؟ در حقیقت یہ جھوٹا ہے اور بڑائی کا طلبگار ہے. تو ان قریب کل انہیں معلوم ہو جائے گا جھوٹا اور متکبر کون ہے.
سامن, گزشتہ پروگرام میں ہم نے دو قوموں یعنی قوم نوح اور قوم عاد کے حالات بیان کیے تھے, اور آج کے پروگرام میں ہم قوم سمود کے حالات و واقعات بیان کریں گے. یہ قوم جزیرۃ العرب کے شمال میں زندگی بسر کرتی تھی, اور ان کے زمانے کے پیغمبر حضرت صالح علیہ السلام تھے. یہ لوگ اپنے غرور و تکبر کی بنا پر اپنے پیغمبر کی باتوں پر توجہ نہیں کرتے تھے, بلکہ اپنے برے کاموں کو انجام دیتے تھے. یہ قوم نہ صرف یہ کہ ان کی دعوت کو قبول نہیں کرتی تھی, بلکہ انہیں دیوانہ اور گمراہ قرار دیتی تھی, اور ان کی پیروی کرنے کو دیوانگی اور گمراہی کا باعث سمجھتی تھی. البتہ اس کے علاوہ بھی حضرت صالح علیہ السلام کی مخالفت کے لیے طرح طرح کے بہانے بناتے تھے. وہ لوگ کہتے تھے کہ آخر کس طرح سے وہ شخص کہ جو خود ہم میں سے ہی ہے اور ہمارے ہی درمیان عام سی زندگی بسر کرتا ہے اور کسی بھی طرح کی قدرت و توانائی اور مال و ثروت نہیں رکھتا ہے, اتنا بڑا دعویٰ کرتا ہے کہ ہم تمہاری ہدایت کے لیے خداوند عالم کی طرف سے بھیجے گئے ہیں.
سامعین, ان آیات کریمہ سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ پیغمبران الہی کی خصوصیت یہ تھی کہ عام لوگوں کے درمیان سے ہی ان کا انتخاب ہوتا تھا, اور وہ بہت ہی معمولی زندگی بسر کرتے تھے تاکہ لوگوں کے لیے اسوہ اور نمونہ قرار پائیں. کبھی کبھی انسان اس قدر پست و ذلیل ہو جاتا ہے کہ پاک و پاکیزہ اور صحیح افراد جیسے پیغمبران الہی کی پیروی کو بھی قبول نہیں کرتا ہے، حالانکہ وہی افراد یا تو طاغوت کے زیر تسلط زندگی بسر کرتے ہیں یا بے شعور جمادات کی پرستش کرتے ہیں۔ پیغمبران الہی پر تہمتیں لگانا مخالفین کے بعض حربے ہیں، حالانکہ یہ دونوں صفتیں خود ان کے اندر بھی پائی جاتی ہیں۔
سامعین، آئیے اب سورہ قمر کی 27 سے 29 تک کی آیتوں کی تلاوت سے اپنے قلب کو نور قرآن کریم سے منور کرتے ہیں۔ ارشاد احدیت ہوتا ہے،
اِنَّا مُرْسِلُ النَّاقَةِ فِتْنَةً لَهُمْ فَارْتَقِبْهُمْ وَاصْطَبِرْ وَنَبِّئْهُمْ أَنَّ الْمَاءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ كُلُّ شِرْبٍ مُحْتَضَرٍ فَنَادَوْ صَاحِبَهُمْ فَتَعَاطَى فَعَقَرْ۔
ہم ان کے امتحان کے لیے ایک اونٹنی بھیجنے والے ہیں، لہذا تم اس کا انتظار کرو اور صبر سے کام لو، اور انہیں باخبر کر دو کہ پانی ان کے درمیان تقسیم ہوگا اور ہر ایک کو اپنی باری پر حاضر ہونا چاہیے۔ تو ان لوگوں نے اپنے ساتھی کو آواز دی اور اس نے اونٹنی کو پکڑ کر اس کی کوچیں کاٹ دی۔
سامعین، واضح سی بات ہے کہ جو شخص بھی پیغمبری کا دعویٰ کرے تو اس کے دعوے کو قبول نہیں کیا جا سکتا، بلکہ اسے چاہیے کہ معجزہ دکھائے تاکہ اس کے دعوے کی تصدیق ہو سکے۔ خداوند عالم کے ارادے سے ایک موٹا تازہ اونٹ جو دوسرے اونٹوں سے الگ تھا پہاڑ کے اندر سے نکلا، اور اس اونٹ کے پانی پینے کی مقدار اتنی تھی کہ جتنا پانی تمام لوگوں کے درمیان بلکہ ان کے حیوانوں کے درمیان تقسیم ہو جاتا۔ البتہ یہ ایک الہی امتحان تھا کہ لوگ اپنے اپنے حصے کی پاسداری کر کے اپنی اپنی باری کے وقت پانی لینے پہنچتے تھے۔ قوم سمود کے اشراف نے کہ جو اس معجزے کے انکار کی قدرت نہیں رکھتے تھے ارادہ کیا کہ اونٹ کو قتل کر دیں، لہذا انہوں نے اس کام کے لیے ایک آدمی کو معین کیا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے ان لوگوں کو خبردار کیا کہ معجزہ دیکھنے کے بعد تم لوگوں کا ہٹ دھرمی اور سرکشی کے ساتھ انکار کر دینا عذاب الہی کا باعث بنے گا، لیکن ان لوگوں نے حضرت صالح علیہ السلام کی باتوں کو نظر انداز کر کے اونٹ کو قتل کر دیا۔
سامعین، ان آیات کریمہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ خدا وند عالم کے معجزات لوگوں کے لیے آزمائش کا باعث بھی ہیں، تاکہ معلوم ہو جائے کہ کون لوگ حقائق کی شناخت اور اس کے قبول کرنے کے درپے ہیں اور کون لوگ اناد و ہٹ دھرمی کے ساتھ حق کا مقابلہ کرنے کے لیے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں۔ جب تک لوگوں پر حجت تمام نہ ہو جائے، خداوند عالم کسی کو سزا نہیں دیتا اور نہ ہی ان پر عذاب نازل کرتا ہے۔ پیغمبران الہی کے مخالفین اپنے مذموم و پلید مقاصد تک پہنچنے کے لیے خونخوار و جلاد صفت انسانوں سے استفادہ کرتے ہیں۔
سامعین، پروگرام کلام نور آپ ریڈیو تہران سے سماعت فرما رہے ہیں۔
سامعین، آئیے اب سورہ قمر کی 30 سے 32 تک کی آیتوں کی تلاوت سے اپنے قلوب کو منور کرتے ہیں۔ ارشاد قدرت ہوتا ہے،
فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرْ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ صَيْحَةً وَاحِدَةً فَكَانُوا كَهَشِيمِ الْمُحْتَظِرِ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔
پھر سب نے دیکھا کہ ہمارا عذاب اور ڈرانا کیسا ثابت ہوا، ہم نے ان کے اوپر ایک چنگھاڑ کو بھیج دیا تو یہ سب کے سب باڑے کے بھوسے کی طرح ہو گئے، اور ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے، تو کیا کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہے؟
پروردگار عالم کی جانب سے جو اونٹ حضرت صالح علیہ السلام کی حقانیت کو ثابت کرنے کے لیے آیا تھا، اسے مارنے کے بعد ان لوگوں پر عذاب کی شکل میں ایک بجلی نازل ہوئی جس نے سمود کے علاقے میں تمام رہنے والوں کو جلا کر راکھ کر دیا۔ اس کے نتیجے میں وہ لوگ بھوسے کی طرح سے ہو کر جانوروں کی غذا بن گئے۔ قوم سمود کا واقعہ بیان کرنے کے بعد خداوند عالم نے ایک بار پھر تاکید کی کہ قرآن کریم کے نازل ہونے کا مقصد موعظہ اور نصیحت ہے، تاکہ انسان پیش آنے والے خطرات سے باخبر ہو جائے اور اسے پہچان لے اور خود کو اس سے نجات دے، تاکہ دنیا اور آخرت میں قہر الہی میں گرفتار نہ ہو سکے۔
سامن، ان آیات کریمہ سے ہمیں یہ درس ملتا ہے، اگرچہ اونٹ کو ایک شخص نے قتل کیا تھا، لیکن چونکہ پوری قوم اس کام پر راضی تھی، لہذا قرآن کریم نے اس کی نسبت ہر ایک کی طرف دی، لہذا سب کے سب عذاب الہی کا شکار ہوئے۔ خداوند عالم کے ارادے کے مقابلے میں کوئی بھی فرد بشر استقامت نہیں کر سکتا۔ قوم سمود کے افراد مقابلے میں آئے تو چبائے ہوئے بھوسے کی طرح زمین پر بکھر گئے۔ قرآن تاریخی کتاب نہیں ہے، لیکن بہت سے قوموں کی تاریخوں کو صحیح صحیح اور مطابق واقعہ بیان کیا ہے، تاکہ تمام لوگوں کے لیے باعث عبرت بن جائے۔
سامعین، ہمارے پروگرام کا وقت اب یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ ہمیں آپ کے مفید مشوروں کا انتظار رہے گا۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
اے رب جہاں، اے رب جہاں، اے رب جہاں، اے رب جہاں،
تسبیح پڑھے دن رات تیری، اے عرش زمین یہ کون مکان،
اے رب جہاں، اے رب جہاں، اے رب جہاں،
تنگ دست کوئی مومن نہ رہے، اب کھول خزانوں کے رستے،
اب کھول خزانوں کے رستے،
سینوں کو غم شہ سے بھر دے، دنیا کا کوئی بھی غم نہ ملے،
اے رب جہاں،
ہر فرش ادا پر اہل ادا کرتے ہیں دعائیں محبوبا،
اے رب جہاں، اے رب جہاں، اے رب جہاں،
اے مولا کنیزان زہرا، پھیلائے ہوئے ہیں اپنی ردا،
پھیلائے ہوئے ہیں اپنی ردا،
اب تک نہ جنہیں اولاد ملی، اولاد انہیں تو کر دے عطا، شامل خود بنت نبی خاتون جنا،
اے رب جہاں، اے رب جہاں، اے رب جہاں، اے رب جہاں،
ہر شر سے رہے محفوظ وہ گھر، عباس کا پرچم ہو جس پر،
عباس کا پرچم ہو جس پر،
جو لوگ سجاتے ہیں رو کر زہرا کے ادا خانے گھر گھر،
اے رب جہاں، اے رب جہاں، اے رب جہاں،
اپنی پناہوں میں ان کو کر نظر کرم، دے دو امان،
اے رب جہاں، اے رب جہاں، اے رب جہاں، اے رب جہاں،
مومن جو کوئی بے جرم خطا ہو، قید جفا میں اے مولا،
ہو قید جفا میں اے مولا،
دے اس کو رہائی زندہ سے، عابد کی اسیری کا صدقہ، کبھی آئے نہ غموں کا کوہ گرم،
اے رب جہاں، اے رب جہاں، اے رب جہاں، اے رب جہاں،
ہے کون مسیحا تجھ سے بڑا، ہے نام تیرا زخموں کی دوا،
ہے نام تیرا زخموں کی دوا،
مومن نہ کوئی بیمار رہے، بیمار مدینہ کا صدقہ، کربل کے مسافر کے صدقے کر، چشم کرم اے فیض رسا،
اے رب جہاں، اے رب جہاں، اے رب جہاں، اے رب جہاں۔
یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ تو سامعین، لیجیے اب سماعت فرمائیے پروگرام صبح امید۔
Thank you. صبح امید،
عزیز سامعین، محمد و آل محمد پر درود و سلام، آپ کی صحت و سلامتی اور ایک اچھے دن کی دعا کے ساتھ پروگرام صبح امید لے کر حاضر ہیں۔ حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ فرزند رسول حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، ریاکاری مکمل شرک ہے، جو لوگوں کے لیے کام کرتا ہے اس کی اجرت لوگوں پر ہے، اور جو خدا کے لیے کام کرتا ہے اس کا اجر اور ثواب خدا کے ذمے ہے۔ لیجئے سماعت فرمائیے صبح امید۔ سامعین، معاشرے میں ایسے افراد بھی موجود ہیں جو صرف دوسروں کو خوش کرنے یا اپنے عمل کو ظاہر کرنے کی نیت سے کام کرتے ہیں۔ اس طرح کے افراد اپنے کاموں میں خدا کی مرضی کو نظر انداز کرتے ہیں، اپنے رفتار و کردار میں خدا کو نظر انداز اور حد سے زیادہ ظواہر پر توجہ کرنے سے ریاکاری پیدا ہوتی ہے، اور اس طرح کے افراد کو ریاکار کہا جاتا ہے۔ ریا ایک ناپسند خصلت ہے جس کی انبیاء کرام اور ائمہ طاہرین علیہ السلام نے شدت کے ساتھ مذمت کی ہے، کیونکہ ریاکاری انسان کو شرک کی طرف ڈھکیل دیتی ہے اور انسانیت کے مرتبے سے اس کے سقوط کا باعث بنتی ہے۔ ریا کے لغوی معنی تظاہر اور خود نمائی کے ہیں، اور اصطلاح میں اس نیک اور اچھے کام کو کہتے ہیں جسے انسان خدا کے لیے نہیں بلکہ تظاہر، خود نمائی اور لوگوں کو دکھانے کے قصد سے انجام دیتا ہے۔ یہ کام چاہے عبادی ہوں جیسے نماز، چاہے غیر عبادی ہوں جیسے دوسروں کی مدد کرنا۔ ریاکار شخص دوسروں کی تعریف سے خوش ہوتا ہے اور اس کی کوشش ہوتی ہے کہ دوسرے اس کے کام کو دیکھیں، اس کی تعریف کریں، حالانکہ خلوت اور تنہائی میں وہ اس کام کو انجام دینا نہیں چاہتا بلکہ اسے چھوڑ دیتا ہے۔ در حقیقت ریاکار دوسروں کو دکھانے کی غرض سے کام انجام دینے کی کوشش کرتا ہے تاکہ لوگ اس کی تعریف اور تمجید کریں، اگر اس کی تعریف نہ کی جائے تو وہ دوبارہ اس عمل کو انجام نہیں دیتا۔ ریاکاری سے انسان کا عمل نابود ہو جاتا ہے، ریا اس کے عمل کو اندر سے دیمک کی طرح کھوکھلا کر دیتی ہے، جس کے نتیجے میں اس کا عمل اور بیکار ہو جاتا ہے۔ ریا کی نیت سے عبادت کرنے والے کی فکر یہ ہوتی ہے کہ لوگ اس کی عبادت اور عمل کو پسند کریں، اس کی توجہ اس طرف قطعا نہیں ہوتی کہ خدا بھی اس کی عبادت یا عمل کو پسند کرتا ہے یا نہیں۔ حالانکہ مومن کا عقیدہ ہے کہ خدا اپنے بندوں کے اعمال کو دیکھتا ہے اور نیک کام کرنے والوں کو ضرور اجر دے گا۔ ریاکاری کی پہلی اور روشن علامت احسان جتانا ہے۔ اگر انسان کوئی کام انجام دے کر لوگوں پر احسان جتائے تو اس کے عمل کا اجر و ثواب ختم ہو جاتا ہے۔ سورہ بقرہ کی 264 آیت میں ارشاد ہوتا ہے کہ اے ایمان والو، اپنے صدقات کو منت گزاری اور اذیت سے برباد نہ کرو۔ اس شخص کی جو اپنے مال کو دنیا کو دکھانے کے لیے صرف کرتا ہے اور اس کا ایمان نہ خدا پر ہے اور نہ آخرت پر۔ اس شخص کی طرح جو اپنے مال کو دنیا کو دکھانے کے لیے صرف کرتا ہے اور اس کا ایمان نہ خدا پر ہے اور نہ آخرت پر۔ اس کی مثال اس صاف چٹان کی ہے جس پر گرد جم گئی ہو کہ تیز بارش کے آتے ہی بالکل صاف ہو جائے۔ یہ لوگ اپنی کمائی پر اختیار نہیں رکھتے اور اللہ کافروں کی ہدایت نہیں کرتا ہے۔ اسلام کی نظر میں ریاکاری ایک مذموم عمل ہے۔ ریاکاری کے مقابلے میں اخلاص ہے۔ اخلاص یہ ہے کہ انسان کام کو صرف خدا کی مرضی اور اس کے فرمان کی انجام دہی کے قصد سے بجا لائے، اس کے علاوہ دوسرا کوئی قصد یا نیت نہ ہو۔ ایسا شخص اپنے عمل کو کبھی بھی دوسروں کو دکھانے کے لیے انجام نہیں دے گا تاکہ لوگ اس کی تعریف کریں، بلکہ صرف خدا کی خوشنودی کے لیے انجام دیتا ہے۔ البتہ قابل غور امر یہ ہے کہ انسان خلوص نیت سے اور صرف خدا کے لیے عمل انجام دے۔ بعض مواقع پر دوسروں کی موجودگی میں عبادت کرنا یا عمل انجام دینا ایک امر مستحب ہے۔ کسی بھی عمل کو ریاکاری سے محفوظ رکھنا بہت بڑا کام ہے۔ جو بھی خدا کے لیے کام کرے اور اپنے اعمال کو صرف خدا کی مرضی کے لیے انجام دے تو خدا کے نزدیک اس کا مقام بلند اور بالا ہے۔ بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نصیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں، عزیزو، تم غفلت سے بیدار ہو جاؤ اور کام کے بارے میں غور و فکر کرو اور اپنے نام اعمال پر نظر ڈالو اور ان اعمال سے ڈرو جن اعمال کو تم نے عمل صالح کی نیت سے انجام دیا ہے، جیسے نماز، روزہ اور حج وغیرہ۔ یہ اعمال کہیں عالم آخرت میں تمہارے لیے ذلت و گرفتاری کا سبب نہ بن جائیں۔ تم دنیا میں اپنے اعمال کا حساب و کتاب کر لو، کیونکہ یہ بہترین موقع ہے، اور اگر تم نے اس دنیا میں اپنا محاسبہ نہیں کیا اور اپنا حساب و کتاب درست نہیں کیا تو قیامت کے دن جب تمہارے اعمال کا جائزہ لیا جائے گا تو تم بڑی مصیبت میں گرفتار ہو جاؤ گے۔ حساب و کتاب کے وقت خدا کے انصاف سے ڈرو اور غرور و تکبر سے پرہیز کرو، اور نیک عمل کے سلسلے میں جد و جہد کرنے سے کبھی بھی دریغ نہ کرو۔ اور سامعین، اب پیش ہے ایک سامع کا خط۔ محترمہ شائستہ فاطمہ رضوی صاحبہ حسین آباد، بڑا باغ، لکھنؤ، یوپی، ہندوستان سے لکھتی ہیں کہ اشرہ فجر کی مناسبت اور ماہ سفر میں پیش کیے جانے والے ادبی پروگرام پسند آئے۔ بزم دوستہ میں بھی بڑی محنت سے جوابات دیے جاتے ہیں اور ریڈیو کے عالمی دن کی مناسبت سے بھی پروگرام اچھا لگا۔ اسی طرح ریحان بیرونی کے حوالے سے بھی پروگرام لطف اندوز تھا، معلومات میں اضافہ ہوا۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ اور سامعین محترمہ شائستہ فاطمہ رضوی صاحبہ کے شکریہ کے ساتھ اب پیش ہے ایک داستان۔
حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چند اصحاب کے ساتھ سفر پر روانہ ہوئے۔ راستے میں ایک چشمے پر قیام کیا تو اصحاب نے چاہا کہ بکرے کو ذبح کر کے کھانا تیار کریں۔ ایک صحابی نے کہا، میں بکرے ذبح کروں گا۔ دوسرے نے کہا، میں کھال اتاروں گا۔ رسول کریم نے فرمایا، میں لکڑیاں اکٹھی کر کے لاؤں گا۔ صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، آپ کے خادم موجود ہیں، آپ ہرگز تکلیف نہ کریں۔ آپ نے فرمایا، میں ساتھیوں پر بوجھ بننا پسند نہیں کرتا، میں اپنے ہاتھ سے کام کر کے خوراک کھانا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی داؤد علیہ السلام بھی محنت کر کے روٹیاں کھاتے تھے۔
اور سامعین، اسی کے ساتھ آج کا پروگرام صبح امید اپنے اختتام کو پہنچا۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ تو لیجیے اب سماعت فرمائیے آج کے دن کی مخصوص دعا اور اس کا ترجمہ۔ اور اسی دعا کے ساتھ ریڈیو تہران کی آج کی نشریات بھی ختم ہو جائے گی۔ تو ہمیں اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی اذهب اللیل مظلما بقدرته وجاء بالنهار مبصرا برحمته وکسانی ضیاءه و وانا في نعمته اللهم فكما ابقيتني له فابقني لامثاله وصل على النبي محمد وآله ولو تفجعني فيه وفي غيره من الليالي والأيام بارتكاب المحارم واكتساب المآثم وارزقني خيره وخير ما فيه وخير ما بعده واصرف عني شره وشر ما فيه وشر ما بعده اللهم إني بذمة الإسلام أتوسل إليك وبحرمة القرآن أعتمد عليك وبمحمد المصطفى صلى الله عليه وآله أستشفع لديك فاعرف اللهم ذمتي التي رجوت بها قضاء حاجتي يا أرحم الراحمين اللهم اقض لي في الخميس خمسا لا يتسع لها إلا كرمك ولا يطيقها إلا نعمك سلامة أقضى بها على طاعتك وعبادة أستحق بها جزيل مثوبتك وسعة في الحول من الرزق الحلال وأن تؤمنني في مواقف الخوف بأمنك وتجعلني من طوارق الحموم والغموم في حسنك وصل على محمد وآل محمد واجعل توسلي به شافعا يوم القيامة نافعا إنك أنت أرحم الراحمين.
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے. حمد اس خدا کے لیے ہے کہ جس نے اپنی قدرت سے رات کو تاریک بنایا اور اس دن کو اپنی رحمت سے روشن کیا اور مجھ پر بھی روشنی بکھیری اور اس نعمت سے مستفید ہوتا ہوں. اے معبود، جس طرح آج کے دن زندہ رکھا اسی طرح آئندہ بھی زندہ رکھ اور رحمت فرما اپنے نبی محمد اور ان کی آل پر. مجھے آج اور دیگر راتوں اور دنوں میں حرام کام کرنے اور گناہ کمانے سے داغدار نہ بنا. آج کے دن اور جو اس میں ہے اس کی بھلائی اور بعد میں آنے والے انہی دنوں میں بھلائی عطا فرما. مجھے اس دن کے شر اور جو کچھ اس میں ہے اور اس کے شر اور اس کے بعد کے بھی شر سے بچائے رکھ. اے معبود، میں بذریعہ اسلام تیری طرف وسیلہ پکڑتا ہوں اور قرآن کی حرمت کے ساتھ تجھ پر بھروسہ رکھتا ہوں اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تیرے حضور اپنا شفیع بناتا ہوں. بس اے معبود، جس ضمانت کے ساتھ
اپنی حاجت براری کا امیدوار ہوں، اس پر توجہ فرما۔ اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے، اے معبود، اس جمعرات میں میری پانچ حاجات پوری فرما کہ اپنا کرم وسیع کر دے، اپنی نعمتوں کے ساتھ توانا بنا دے، تندرستی عطا کر جو تیری بندگی کی طاقت اور قوت دے، جس سے میں تیری طرف اجر و ثواب کا حقدار بن جاؤں، اور میرے لیے رزق حلال میں اضافہ فرما، اور خوف و خطر کے موقع پر امن سے ہم کنار کر، اور غم و آلام کے ہجوم میں مجھے اپنی پناہ میں رکھ، اور محمد و آل محمد پر رحمت فرما، اور ان سے میرے توسل کو روز قیامت نفع دینے والا شفیع بنا، کہ تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گران اوریدونکو السلام علیکم۔ دا تہران دے دا ایران دا اسلامی جمہوریت غاک